الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين آية بر کی تلاوت ابھی آپ نے سنی ہے غالباً یہ تیسرا جمعہ ہے کہ ہم آية بر کا مطالعہ کر رہے ہیں آیت تو یہ ایک ہے لیکن طویل آیت ہے اور بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی کوئی بھی آیت غیر اہم نہیں ہے لیکن بعض جامعیت کے اعتبار سے ان کا اپنا ایک مقام ہے جیسے آیت الکرسی ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے سورتوں میں سورہ اخلاص بڑی چھوٹی ہے لیکن اس کا اپنا ایک مقام ہے اسی طریقے سے طویل آیات میں یہ آیت جو ہے اس کا بھی ایک خصوصی مقام ہے اور بہت اہم موضوع پر اس میں ہمارے لیے بڑی جامع رہنمائی ایک آیت میں دے دی گئی ہے ترجمہ ایک مرتبہ میں پورا کر دیتا ہوں اور پھر ہم جو حصے رہ گئے ہیں جس کی تفصیل اس کا انشاءاللہ تفصیل سے مطالعہ کریں گے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب نیکی یہی نہیں ہے کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی جانب اس سے واضح جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے وقت جو تم قبلے کا اہتمام کرتے ہو اس کی طرف اشارہ ہے اہتمام قبلہ یہ نیکی ہے ضرور اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور ہم اس پر عمل کریں تو نیکی ملے گی لیکن کل یہ نیکی یہ نہیں ہے نیکی کا ایک چھوٹا سا جز ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر یعنی اصل نیک کون ہے جو ایمان رکھتا ہوا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر والنبیین اور تمام انبیاء پر وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ اور اس نے دیا ہے مال اپنا مال کی محبت کے باوجود اس کے باوجود کہ مال کی محبت ہے ہر شخص میں ہے لیکن وہ اپنا مال دے رہا ہے اس کو ذوی القربہ والیتامہ والمساکین رشتہ داروں کو یعنی جو ضرورت مند ہیں خاص طور پر اور مسکینوں کو محتاجوں کو ابن السبیل اور مسافروں کو والسائلین وفی الرقاب اور سوال کرنے والوں کو بھی وہ مال دیتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے گردنوں کے چھڑانے میں غلام کو آزاد کر دینے میں یہ آج کے دور میں اس کی ایک شکل بن جاتی ہے کہ کوئی قرض کے بوجھ تلے اتنا دب گیا کہ اب اس کے لیے امکان ہی نہیں ہے کہ وہ اس قرض کو واپس لوٹا سکے بالکل بے بس ہے تو وہ بھی گویا اس کو ایک دم اتنی اس کی مدد کر دینا کہ وہ اس قرض کے بندھن سے آزاد ہو جائے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی جو نیک آدمی ہے اسی کی بات ہو رہی ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور عہد کو پورا کرنے والے جب بھی وہ کوئی عہد کریں والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اور خصوصاً صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت جنگ اور قتال کے وقت اولئک الذین صدقوا یہی لوگ ہیں کہ جو واقعتاً سچے ہیں سچے بھی یہی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور حقیقت میں متقی بھی یہی لوگ ہیں۔ یہ ہے ایک آیت میں پوری ایک انسانی شخصیت کا نقشہ، ایک حیولہ دے دیا گیا کہ یہ 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 یہ, یہ, یہ اس میں خوبیاں ہوں، تو وہ ہے ازرو قرآن نیک آدمی۔ اس میں نوٹ کیجئے گا، ایک تو اس کا پس منظر بیان ہو چکا ہے، اشارہ ہی کروں گا، تحویل قبلہ کا واقعہ تھا، اس سے یہ کنٹروورسی شروع ہوئی تھی، نیکی کیا ہے۔ کل تک ہم بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھ رہے تھے رخ کر کے، اور اب حکم ہو گیا بیت اللہ کی طرف، تو یہ کیا مطلب اس کا؟ اگر وہ غلط تھا تو، اگر وہ صحیح تھا تو اب ہم غلط ہیں، اور اگر اب ہم صحیح ہیں تو پہلے ہم غلط تھے۔ کوئی ایک سجدہ ایک ہی ہوگا نا، ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو اصل قبلہ تو ایک ہی ہونا چاہیے، تو ایسا کیوں ہوا ہے؟ اب لوگ جو ہیں، جو جن کا ظرف کم ہوتا ہے اور وہ حکمت سے بیگانہ ہوتے ہیں، وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی پتنگڑ بنا دیتے ہیں، اور عام آدمی جو ہے اس کے ٹریپ میں آ بھی جاتا ہے، سازشی عنصر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہی ہو رہا تھا وہاں پر۔ تو فرمایا کہ صرف یہ نیکی نہیں ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور باقی اصل نیکی تو یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی بات مانو۔ اگر کل یہ حکم تھا تو وہی صحیح تھا جو تم نے کیا، اور اگر آج حکم بدل گیا ہے تو آج تم اس کے مطابق کرو گے تو یہ صحیح ہوگا۔ اصل بات تو اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہے۔ ساتھ ہی نیکی کے بحث میں ایمانیات کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ لیکن اچھے لوگوں کے لیے بہت سے عنوانات ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، عابد، زاہد، عالم، ہر ایک کی اپنی کونوٹیشن، یہ سب ہی اچھے عنوانات ہیں۔ ایک شخص بڑا عابد ہے، عبادت گزار ہے، لیکن عابد کا اپنا ایک مفہوم ہے معین، یعنی عبادت میں اس کا دل زیادہ لگتا ہے، زیادہ متوجہ ہوتا ہے، زیادہ شوق سے کر رہا ہے، اس کو ہم عابد کہیں گے۔ زاہد، یہ زہد جو ہے یہ بھی ایک مطلوبہ وصف ہے، انسان کے اندر ہونا چاہیے زہد۔ زہد کیا ہے؟ کہ دنیا کی لذات سے کنارہ کشی کرنا، ان میں زیادہ انوالو نہ ہونا، گناہوں سے بچنے کی، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنا، زہد کی اپنی ایک کونوٹیشن۔ عالم، عالم کا بھی بڑا اونچا مقام ہے، اور عالم کا مطلب ہے صاحب علم، جو دین کا علم جاننے والا ہو، قرآن و حدیث کا علم جاننے والا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اچھے اوصاف ہیں، لیکن ان کا اپنا الگ الگ ایک مفہوم ہے۔ عابد کا ایک مفہوم ہے، زاہد کا الگ ہے، عالم کا ایک الگ ہے۔ نیک آدمی کون ہے؟ یہاں بحث کی آ رہی ہے، اللہ کے نزدیک نیک کون ہے؟ ہم میں سے ہر شخص کسی کی تعریف کرتا ہے بڑا نیک آدمی، تو ایک بہت ہی اچھا وصف ہے، یعنی اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، نیک آدمی ہے، مثبت اس کے اندر جو ہیں وہ خوبیاں موجود ہیں۔ ازرو قرآن نیکی کا جو سب سے بڑا اہم مظہر ہے، یعنی اس کا جو ایک شخص نیک ہے تو وہ سب سے زیادہ نمایاں کس کام میں ہوگا؟ وہ خدمت خلق کے کام ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایمان تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے بعد خدمت خلق کا معاملہ آیا۔ ایمانیات کے حوالے سے بھی سمجھ لیجئے، کچھ ذکر تو پچھلی مرتبہ ہوا تھا، تھوڑی میں مزید وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اچھے سے اچھا بھی عمل اگر کیا جائے لیکن خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہوگا، تو وہ اللہ کے ہاں نیکی شمار نہیں، اس کے محرکات کچھ اور ہو سکتے ہیں۔ میں نے ذکر بھی کیا تھا، ابھی الیکشن کا دور آنے والا ہے، ابھی آپ دیکھیں گے خیرات کے بڑے بڑے کام شروع ہو جائیں گے۔ سب کو پتا ہے یہ کیوں ہو رہی ہے، جو خیرات ہو رہی ہے کس لیے ہو رہی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہو رہی ہے۔ تو پہلے کیا تھا، اور بعد میں بھی جیسے وہ طوطے کی طرح رنگ بدل دیتے ہیں، یہ تو عملاً بھی دیکھا گیا ہے، جب الیکشن کا دور ہوتا ہے تو جو امیدوار ہے وہ ہر شخص کو گلے سے مل رہا ہے، وہ اس کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کے کپڑے کیسے ہیں، کس حلیے میں ہے بیچارہ، لیکن وہ گلے مل رہا ہوگا۔ اس کے بعد آئندہ ان کے قریب سے بھی آپ گزریں گے اور آپ آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ الیکشن ہو گیا، کامیاب ہو گئے، اب سرے سے کوئی توجہ نہیں، 100% جو ہے وہ آپ ایک شخص کو بدلا ہوا دیکھتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو نیکی صرف ظاہر نہیں ہے، اگر خیر کا کام کیا جا رہا ہے، خدمت خلق کا کام کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے، تب اللہ کے ہاں نیکی شمار ہوگی۔ اسی طریقے سے ایمان بالرسالت کی بھی اس میں بڑی اہمیت ہے، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، تین ایمانیات، تینوں کا ذکر کیا ہے، بلکہ پانچ کا ذکر ہے، یہ اس میں اصل میں تین بنتے ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت۔ ایمان بالرسالت کے اندر جو ہے اس میں وہ بھی شامل ہو جاتا ہے، والکتابی والملائکہ والکتابی والنبیین، ان تین کو ملائیں تو یہ ایمان بالرسالت ہے۔ تو اللہ پر ایمان، اس کا حاصل کیا ہوگا، یہ جو بھی کام نیکی کا کر رہا ہوں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آخرت، آخرت پر ایمان کا جو ہے اس کا ظہور اس انداز سے ہوگا کہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کی جزا مجھے دنیا میں نہیں مطلوب۔ جیسے ہے نا، اونیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، دیانت داری جو ہے، آج دنیا نے سمجھ لیا کہ دیانت داری بھی جو ہے وہ بہترین پالیسی ہے۔ آپ کاروبار کو دیانت سے چلائیں گے، اونیسٹ بن کر رہیں گے تو زیادہ آمدنی ہوگی دنیا میں۔ اب اگر ایسا شخص اونیسٹی کو اختیار کر رہا ہے تو اس کا اصل جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کی کامیابی، دنیا کا فائدہ، تو وہ فائدہ اس کو مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کے حوالے سے کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے کیا ہی نہیں ہے۔ تو ایمان باللہ کا حاصل یہ ہے کہ خالصتاً وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ ایمان بالآخرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا اجر جو ہے صرف اور صرف آخرت میں مطلوب ہو۔ اور ایمان بالرسالت کا تقاضا یہ ہے کہ جو نیکی کے جو تصورات نبی اور رسول کے ذریعے پہنچے ہیں انہی کو اختیار کیا جائے، اس کے اندر بھی امبیلنس ہو جاتا ہے۔ امبیلنس کی ایک بہت بڑی مثال عیسائیوں کے ہاں یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے رہبانیت، ترک دنیا کو ایک نیکی سمجھ کر اختیار کیا اور اپنے اوپر بہت سختیاں بھی جھیلتے رہے۔ ظاہر بات ہے کہ گھر بار سے دور کسی جنگل میں جا کر یا کسی خانقاہ میں جا کر فقر کی زندگی گزارنا، لذات دنیاوی سے کنارہ کش رہنا، عام آدمی کے بس کی بات تو نہیں ہے، اس کے لیے تو بہت ٹیمپرامنٹ کی ضرورت ہے۔ اور وہ ایک ان کا یوں سمجھیے کہ ان کا تو روزہ مسلسل چل رہا ہے جو رہبانیت اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ تو آل ٹائم روزے کی حالت میں ہیں ان اے وے۔ لیکن یہ امبیلنس ہے، یہ نبیوں اور رسولوں کے ذریعے جو نیکی کے تصور دیا ہے اس کے خلاف ہے۔ لہذا ایمان بالرسالت بھی لازمی ہے، رسولوں پر ایمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے جس میں بڑی رہنمائی ہے۔ تین صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کسی ایک زوجہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ صحیح بخاری کی بھی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، مستند روایت ہے۔ اور وہ انہوں نے، ان صحابہ نے، تین افراد جو آئے تھے انہوں نے سوال کیا زوجہ محترمہ سے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی عبادت کی کیا کیفیت ہے؟ تو انہوں نے بتایا جو بھی صورتحال تھی، کہ ذہن میں ان کے کچھ جو بھی سوال تھا انہوں نے سوال کو سمجھتے ہوئے انہیں بتایا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے بھی رکھتے ہیں لیکن ناغہ بھی کرتے ہیں، یعنی اس دور میں اس کا تو کوئی تصور نہیں تھا کہ رمضان کے روزے نہ رکھے جائیں، وہ تو فرض ہے، فرض تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جن کے اندر الہیت اور اللہ سے محبت اور قرب کی جذبہ ہوتا تھا وہ نفلی روزے بھی کثرت سے رکھتے تھے۔ فرض نماز تو پڑھنی ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نفلی نمازیں اور خاص طور پر رات رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہونا۔ تو اس کے بارے میں بھی پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام اللیل بھی فرماتے ہیں، کچھ حصہ جو ہے وہ آپ سوتے بھی ہیں، آپ کا معمول ہے، ساری رات نہیں کھڑے ہوتے، ایک تہائی، دو تہائی اس انداز سے جو ہے، یا نصف شب تک۔ اور پھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متاہل زندگی گزاری ہے، ایک نہیں کئی شادیاں کی ہیں۔ باہر کیف وہ تینوں صحابہ جو ہیں جب واپس لوٹے تو انہوں نے خیال کیا، ان کے اپنے خیال کے مطابق یہ کم تھا کچھ، وہ اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ شاید ان کی عبادت کا معاملہ، شاید ساری رات ہی جاگتے ہوں، شاید روز ہی روزانہ ہی روزہ رکھتے ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا اور سمجھا کہ یہ تو، پھر ساتھ یہ تاویل بھی کر لی کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور وہ ویسے بھی خطا سے پاک ہیں، لہذا ان کے لیے تو یہ کافی ہے، لیکن ہمیں کچھ زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک نے طے کر لیا کہ میں ساری رات قیام کیا کروں گا، رات کو کمر جو ہے وہ بستر سے نہیں لگاؤں گا۔ ایک نے دوسرے نے طے کیا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ 365 دن ہیں سال کے، تو 365 دن روزے کے ہوں گے۔ تیسرے نے اسی ایک نیکی کے جذبے میں یہ کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی کے اندر گرہستی کی زندگی کے اندر پھر اور کام بھی جو ہے وہ اس میں انسان انوالو ہو جاتا ہے، اور دین کے لیے کام کرنے کا وقت نہیں رہتا، لہذا میں شادی نہیں کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی، یہ تین افراد آئے تھے اور ایسا ہوا، اور انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، طلب کیا، اور عام مزاج کے برعکس ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے ان الفاظ میں ان کی سرزنش کی کہ دیکھو اللہ کی قسم میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یہ بھی غیر معمولی انداز تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک بات کو سمجھانے کے لیے آپ کو یہ کہنا پڑا، لیکن یہ جان لو کہ میں رات کا کچھ حصہ قیام اللیل میں بھی گزارتا ہوں اور کچھ حصہ سو کر بھی گزارتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور ناغے بھی کرتا ہوں، اور دوسرے یہ کہ میں متاہل زندگی گزار رہا ہوں، میں نے شادیاں کی ہیں، ایک سے زائد شادی کی ہے۔ تو سن لو، من رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میری یہ سنت پسند نہیں ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ امبیلنس بھی ہوتا ہے نیکی ہی کے جذبے کے اندر، لہذا ایک کامل پیکر ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ جو صحیح صحیح ہمیں ان تمام تصورات کے حوالے سے ہمیں رہنمائی ملے، دین کے حوالے سے اصل نیکی کیا ہے، اس کے اندر توازن کیا ہے۔ تو لہذا ایمان بالرسالت بھی لازمی ہے، اور چونکہ اب قیامت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دور ہے، لہذا جو نیکی ان کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق ہوگی وہ نیکی مانی جائے گی۔ تو یہ ہے بہت اہم بحث، نیکی کی بحث کے اندر ایمانیات، اس کی اہمیت۔ ورنہ عام طور پر تو تصور یہ کہ نیک کام یہ ہے کہ کسی کوئی شخص ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پوری کر دو، اس میں اس کا اپنا ایمان کیا ہے، وہ کس عقیدے سے کیا عقیدہ رکھتا ہے، کس مذہب سے تعلق ہے، اس سے کیا بحث ہے، اس نے نیکی کر دی ہے؟ نہیں، اللہ کی نگاہ میں نیکی تب ہوگی جب ایمان باللہ بھی ہو، ایمان بالآخرت بھی ہو، ایمان بالرسالت بھی ہو، اور اس کے تقاضے سارے جو ہیں پورے کیے جائیں، اور پھر وہ عمل نیک ہو، تب اللہ کے نیک شمار ہوگا۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربا، یہ تو تھا معاملہ ایمانیات کا۔ عملی میدان میں سب سے اہم وصف نیک آدمی کا کیا ہے؟ کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں کو بھی دیتا ہے، یتیموں کو بھی کی بھی مدد کرتا ہے، مسکینوں محتاجوں کی بھی، قبل سبیل اور مسافروں کی بھی، والسائلین وفی الرقاب، مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے، اور رقاب گردنوں کے چھڑانے میں۔ چنانچہ نیکی، نیک شخص، اس کی شخصیت کا سب سے اہم جز جو ہے عملی اعتبار سے، وہ خدمت خلق کے کام ہے، دوسروں کے کام آنا۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اس دولت کو ابنائے نو کے لیے ضرورت مندوں پر خرچ کرنا، یہ ہے سب سے اہم۔ چنانچہ یہی بات سورہ آل عمران میں اگلی سورت میں، وہ جو چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، اس پہ بھی آئی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو وہ چیزیں جو تمہیں پسند ہیں۔ یعنی خیرات دینی ہے، کسی کو مدد کرنی ہے، کوئی کسی کو کپڑا دے دیا، کسی کو کوئی اور شے مہیا کر دی، لیکن اچھی چیز ہو، ردی نہ ہو۔ تو نیک شخص وہ ہے جو لوگوں کی مدد بھی کر رہا ہے اور ردی چیزیں نکال کر نہیں دے رہا، حتیٰ تنفقوا مما تحبون۔ تو یہ ہے نیکی کے حوالے سے جو ظاہری وصف ہے کسی شخص کا کہ وہ نیک ہے، عمل کے اعتبار سے وہ ابنائے نو کی ہمدردی میں خدمت خلق کے کام۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، فرمایا اور عہد کے پورا کرنے والے اپنے عہد کے جب وہ عہد کر بیٹھیں، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ نیک شخص اور تو اچھے کام کر رہا ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے لیکن بد عہد ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ نیکی کا ایک پیکر ہے، ایک درخت ہے، جڑ سے لے کر اوپر تک آم کا درخت ہے، وہ جڑ سے اوپر تک جو ہے وہ آم ہی کا درخت ہوگا۔ جب اس کے اندر خیر کے اوصاف ہیں تو یہ عہد کی پابندی، یہ بہت اہم وصف ہے انسان کے کردار کے اعتبار سے، اس کی بڑی اہمیت، کیریکٹر۔ بات طے کی ہے تو اب پورا اترنا ہے۔ بیک آؤٹ نہیں کرنا. تو والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, جو نیک شخص ہے وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بد عہد ہو, وہ جب بھی کوئی عہد کرے گا تو اس کو پورا کرے گا. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس, اور خصوصاً صبر کرنے والے سختی میں, تکلیف میں اور جنگ کے وقت. اب یہ بات بالکل لگتی ہے کہ اس کی نیکی کا اس سے کیا تعلق ہے, بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہا. جنگ کرنے والے والصابرین فی البأساء, صبر کرنے والے سختی میں, والضراء اور تکلیف میں, وحین البأس اور جنگ کے موقع پر. اور جنگ سے مراد کیا ہے, وہ قومیتوں کی جنگ نہیں ہوتی. وہاں نیک آدمی جو تصور اسلام نے دیا ہے جہاد کا, وہ کیا ہے, رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنے کے لیے, وہ ہے جنگ. کسی عصبیت کی بنیاد پر نہیں ہے, علاقائی بنیاد پر نہیں ہے, وطنی بنیاد پر, لسانی بنیاد پر نہیں ہے, صرف اور صرف اللہ کے دین کو غلبے کے لیے. اللہ کی وفاداری, یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور اللہ نے اس زمین کے لیے ہمیں پورا ایک نظام دے دیا, ایک فرد کو بھی بتا دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور ریاست کیسے چلانی ہے, ریاست کے اصول کیا ہوں گے, وہ سب کچھ, سب تفصیل دے دی ہے. اب زمین تو اللہ کی ہے, یہ تو سارے مانتے ہیں, کوئی نہیں کہتا کہ ہماری زمین ہے. کوئی یہودی, کوئی عیسائی, کوئی دہریہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے بنائی ہے, یہ ہمارا اختیار تھا. تو اس دھرتی پر, رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنا, یہ سب سے بڑی صداقت ہے, اور اس کے لیے کھڑے ہونا اس حق کے لیے. اور اسی میں یہ بات بھی پوشیدہ ہے, جو اہم نقطہ ہے کہ نیکی کی بحث میں یہ کیوں آ رہا ہے. حقیقت میں انسان کی فلاح اور اس کی خدمت اس میں ہے کہ اس زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو جائے, جو کامل نظام, عدل اجتماعی کے اعتبار سے پرفیکٹ نظام اللہ نے دیا ہے, جس کی مثال دور خلافت راشدہ ہے. اس میں کیا ہوا تھا, یعنی باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک طرف رکھیں, اصل بات کیا تھی, لوگوں کو ان کے حقوق مل رہے تھے, مسلم ہو یا غیر مسلم. یہاں تک کہ اس انداز سے اس کی برکت بھی ہوئی ہے اور حقوق کا معاملہ ہوا ہے کہ لوگ زکات دیے پھر رہے ہیں, زکات لینے والا کوئی نہیں, جو ویلفیئر کا ایک نمونہ دیا ہے. یہ جو نظام تھا جس کے اندر عدل اور انصاف ہے, ایکسپلائٹیشن نہیں ہے. آج کا جو پورا نظام ہے ویسٹرن, یہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اور سرمایہ دارہ نظام, ان دونوں کے جوڑ سے جو نظام بنا ہے وہ انتہائی ایکسپلائٹیٹو ہے, انتہائی ایکسپلائٹیٹو. جسے اقبال نے کہا تھا نا کہ تو نے کیا دیکھا نہیں, مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر. ایک چھوٹا سا طبقہ ہے, پوری نو انسانی کے تناظر میں آپ دیکھیں چند فیصد ہیں جو ساری دولت پر قابض ہیں, اور باقیوں کو وہ بھیک کے انداز میں جو ہے وہ دے رہے ہیں, بدترین ایکسپلائٹیشن. اور پھر حیوان بنا رہے ہیں اسی دولت کے ذریعے, انسان کو حیوان بنایا جا رہا ہے. یہ فحاشی اور اڑیانی کا صدا جو آیا, یہ کیا ہے, اسی سرمایہ دار نے انسان کو حیوان بنانے کا یہ طریقہ نکالا ہے. سودی نظام کیا ہے, انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. یہ سارا کا سارا جو ہے, یہ انسان کی اصل بھلائی, جو خدمت خلق سب سے بڑی یہ ہے کہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم ہو, اور اس کے لیے وہ جنگ بھی کرتے ہیں. حقیقی نیکی تب بنتی ہے جب یہ پورا تصور سامنے آئے. اولئک الذین صدقوا, اور یہی آگے میں بات موڑ دیتا ہوں کہ افغانستان کے اوپر حملہ کیوں کیا گیا تھا, وہ شریعت محمدی نافذ ہوئی تھی, اور اس کی وجہ سے تاثر آ رہا تھا کہ ایسا نظام, اتنا امن و امان, جرائم سے پاک معاشرہ, جو جاتا تھا واپس آ رہا ہے. کیا کہتا ہوا, دور خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہو گئی. دور خلافت راشدہ میں کیا تھا, امن و امان, لوگوں کو حقوق مل رہے ہیں, برکت ہی برکت ہے, خیر ہی خیر ہے. اور اسی برکت کو دیکھ کر تو کروڑوں لوگ مسلمان ہوئے تھے. مسلمان جس جگہ بھی جاتے تھے, جو علاقے فتح کرتے تھے, اعلان کر دیتے تھے بادشاہت ملوکیت آج سے ختم ہے, رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم ہوگا. اور ہم کون ہیں, ہم رب کے غلام ہیں, اور غلام کی حیثیت سے اللہ کے اپنے آقا کے نظام کو نافذ کر رہے ہیں. اور وہ نظام جب سامنے آتا تھا اور لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی تھی, اس میں یہ حقوق انسان کی, انسانی جان کا اتنا احترام, اور انسان کی تمام بنیادی ضروریات کی کفیل جو ہے وہ ریاست ہے. اسلام کے اندر یہ تصور آیا تھا, ورنہ تو سارا مال اور جو وسائل ہوتے تھے اس کو ہڑپ کرنے کے لیے ایک شاہی خاندان ہوتا تھا, اسی کا حق ہوتا تھا. یہ جو نظام دیکھا تھا اسی کی وجہ سے کروڑوں لوگ مسلمان ہو گئے اور اسلام 8 صدی تک مسلسل اس زمین پر سپریم پاور آن ارتھ رہا ہے. 7.5 صدی اگرچہ آہستہ آہستہ زوال آتا گیا وہ الگ بات ہے, لیکن وہ نظام تو دور خلافت راشدہ والا نظام سب سے زیادہ ٹرو تھا. اس کے بعد اس کے اندر پولیوشن آتی چلی گئی, آہستہ آہستہ پالیوٹ ہوا ہے, ملوکیت کے اثرات آئے ہیں اور یہی یہاں ہوا جو آ رہا ہے مڑ کر. یہ تو دور خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہو گئی, یہ امن و امان. امریکہ میں آپ دیکھیں جیلیں کیسی بھری ہوتی ہیں, اور وہاں کیا تھا میں نے آپ کو بتایا اپنی تجربہ کہ کابل سے خیر کابل میں نہیں بلکہ اس سے پہلے جو بڑا شہر آتا ہے جلال آباد, پشاور سب سے پہلے جو شہر آتا ہے آپ پشاور سے جاتے ہیں تو جلال آباد ہی بڑا شہر ہے. اور وہاں میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ وہاں پوچھا میں نے جب ایک ہمارے جو میزبان تھے وہ طالبان میں سے نہیں تھے ویسے افغان تھے اور ایک مدرسہ پہلے سے چلا رہے تھے, اور وہ شہر کی سیر کرانے کے لیے نکلے کہ یہ فلاں بلڈنگ ہے, یہ ہے, یہاں یہ محکمہ ہے, یہاں فلاں ہے. ایک بلڈنگ کے بعد آ کے پاس کہا یہ جیل ہے اور یہ 3 صوبوں کی مشترک واحد جیل ہے. بے اختیار میری زبان پر نکلا الفاظ آ گئے کہ وہاں تو تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوگی, 3 صوبوں کی ایک جیل. کہنے لگے اس وقت اس میں صرف 3 قیدی ہیں, دنیا میں کوئی اس کے آس پاس کی کوئی مثال آئے دے سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہے حقیقت, اور اسی سے میں اب آپ کاغذ جوڑ رہا ہوں. یہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 آیہ بر, اس پر اس کا مطالعہ تو الحمدللہ مکمل ہو گیا, لیکن اسی سے جوڑ لیجئے کہ جو کچھ ہوا کیا ہوا ہے افغانستان میں. جیسے آخری آیت تھی نا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس, نیک لوگ کون ہیں؟ ان کا آخری اور اہم وصف یہ ہے کہ وہ صبر اور استقامت سے کام لیتے ہیں. کن مواقع پر؟ جنگ کے موقع پر, سختی کے موقع پر, فاقے کے موقع پر. وہ جنگ کس لیے ہے؟ ان کی رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنا تاکہ ظلم و فساد ختم ہو. یہ جہاد و قتال اس لیے ہے, اور اسی میں انسانوں کی اور مسلمانوں کی خاص طور پر آزمائش ہے کہ وہ کتنے اللہ کے وفادار ہیں. کہ کیا اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ ہے اصل میں جہاد و قتال. اور قرآن مجید میں تو جگہ جگہ قتال کا حکم ہے. کیوں ہے؟ وہ یہی مقصد ہے, عظیم مقصد ہے. اسی میں فلاح ہے نو انسانی کی الٹیمیٹ. اور جب ابلیسی قوتوں کی حکمرانی ہوتی ہے تو دنیا ظلم و فساد سے بھر جاتی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں ظلم و فساد کا. اور جب ہم ابلیسی قوتوں کے صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم وہی کچھ کرتے ہیں جو موجودہ کٹ پتلی حکومت جو ہے افغانستان کی اس نے اب کیا ہے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. ڈوب مرنے کا مقام, سینکڑوں معصوم بچے, ان کی تصویریں جو آئی ہیں اب تو انسان کے آنسو نہیں رکتے. کیا جرم ان کا؟ کس کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے؟ اور امریکہ کس بنیاد پر وہاں پر آیا ہے؟ سب سے زیادہ تو ظلم یہ ہے کہ وہ آیا کیوں ہے, لیکن آپ اس سے تو نہیں پوچھ سکتے نا. اس نے اس کے بعد عراق میں جو کچھ کیا ہے, ایک شبے کی بنیاد پر حملہ کیا ہے اور 2.5 لاکھ افراد جو ہیں اس میں قتل ہوئے ہیں, اور اس سے کہیں زیادہ جو ہیں بے گھر ہوئے ہیں, اور آخر میں ہاتھ جھاڑ کے اور پلو جھاڑ کے جی ہو یہاں تو ایسے ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز تو برآمد نہیں ہوئے, ہمارا خیال تھا یہ تھا اس لیے ہم نے حملہ کیا تھا. لیکن دہشت گرد پھر بھی مسلمان ہی ہیں. وہ 2.5 لاکھ قتل کریں یا اس سے 2.5 کروڑ قتل کریں وہ نہیں ہے دہشت گرد. ہاں اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے والے دہشت گرد ہیں, اور جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں اب اس کے لیے کیا الفاظ میں استعمال کروں. تو بہرحال یہ ہے ان بچوں کا جرم کیا تھا کہ وہ اس دین متین کا علم حاصل کر رہے تھے جو اللہ نے اپنے آخری نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو عطا کیا ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اسلامی دینی تعلیمات وہ ان کا علم حاصل کر رہے تھے, اور وہ نظام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہی تو نوع انسانی کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے. بہرحال یہ افغانستان, کشمیر اور فلسطین میں معصوم اور نہتے مسلمانوں کا قتل عام, یہ ایک ہی پالیسی کا حصہ ہے. اب جو قندوز میں ہوا مدرسے پر امریکی اور افغان فضائیہ کے حملے کے نتیجے میں قرآن کے سینکڑوں حفاظ, اور صرف حفاظ ہی نہیں علم دین رکھنے والے, بہرحال ان کی شہادت, اس سے افغان حکومت کا بھی سر شرم سے جھک جانا چاہیے۔ امریکی دوستی اور افغان طالبان سے دشمنی میں افغان حکومت اس حد تک اسلام سے بغاوت پر اتر آئی ہے کہ وہ عام شہریوں کے بچوں پر حملہ کر کے اپنے آقاؤں کو خوش کر رہے ہیں۔ کیا مقصد ہے اس کا سوائے اس کا؟ کوئی اور توجہ نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال ہم لوگ حالات سے، واقعہ سے سیکھتے نہیں ہیں۔ ہنری کسنجر نے بھی کہا تھا کہ امریکیوں کی دوستی ان کی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہے، لیکن ہم سے ایک ہی بات کہی گئی اور ہم کود پڑے ان کی امریکہ کی جنگ میں۔ ایک مطالبہ کیا گیا اور پوری قوم کو جو ہے اس کے اندر شامل کر دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا تلخ داستان کا حصہ ہے، اب اس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ ہم نے جو کچھ کیا ہے افغانستان میں، جو کچھ ہوا، اس پہ ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا کردار ہے۔ وہاں کی اسلامی حکومت کو ختم کرنے میں ہم نے بھرپور ساتھ دیا ہے شیطانی قوتوں، ابلیسی قوتوں کا۔ لہذا ہم اللہ کے عذاب کی زد میں ہیں اس وقت۔ مسلمان تاریخ میں غداروں کا انجام کیا مقام عبرت نہیں رکھتا ہمارے لیے؟ بہرحال یہ ثانیہ بتاتا ہے کہ اسلام دشمنی قوتیں اپنے آخری مرحلے کی پالیسی پر عمل پیدا ہیں اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھی ہیں۔ دوسری طرف مسلم ممالک کے حکمرانوں اور عوام کی کیا حالت ہے، اور حکمران کس طریقے سے آگے بڑھ چڑھ کر ان کے ناپاک ایجنڈے کو مکمل کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر خدمات پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور خود ہم مسلمانان پاکستان نے امریکہ کی خوشنودی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن ہمارے حصے میں ٹھوکریں اور لعنتان ہی وہاں سے آتا ہے ہمیشہ، لیکن اس سے بھی ہم سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہی چاہیے کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا تقاضا ہے اس کو پورا کریں۔ علامہ اقبال کے ہی جواب شکوہ ہے، اس کا آخری شعر، اسی میں ساری بات آ گئی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان سب کو تباہ و برباد کر دینا، لیکن دنیا دار الامتحان ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ پیرامیٹرز بتا دیے ہیں اور قرآن و حدیث میں ہمارے سامنے ہیں کہ مسلمان جب تک اللہ اور دین کے وفادار رہیں گے دنیا میں غالب اور سربلند یہی رہیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور مسلمان اگر مل کر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کریں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا، اور اگر اس کے برعکس کریں گے تو اللہ تعالیٰ دھتکار دے گا۔ ہم نے پورا عالم اسلام ایز اے ہول، کسی ایک جگہ بھی اللہ کا دین قائم نہیں ہے، ہر جگہ ہم نے کھلی بغاوت کر رکھی ہے اللہ سے کہ یہ اختیار جو ہمیں ملا ہے، کسی کو سعودی عرب میں ملا ہے، کسی کو یمن میں ملا ہے، کسی کو کہیں اور ملا ہے، اللہ کا دین یہاں پر نہیں ہم نے قائم ہونے دینا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارا مقصد حیات یہ ہے، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی یا اللہ کی طرف سے عذاب کے کوڑے برسیں گے؟ سیدھی سی بات، اگر تم اللہ کے دین سے بے وفائی کرو گے تو اللہ نے کہا کہ پھر اللہ دیکھے گا کہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کون تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ تو ہم چاہتے تو ہیں کہ اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہو، لیکن ہم کام سارے وہ کرتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اور اجتماعی طور پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ ترین نظام، ہاں اس کے قصیدے آج بھی ہم پڑھتے ہیں، وہی نظام بہترین تھا جو حضور کو دیا گیا، خلافت راشدہ کا نظام اعلیٰ ترین تھا، تو بھائی نافذ کیوں نہیں کرتے؟ کس کو سنا رہے ہو قصیدے؟ یہ کیا ہے؟ یہ منافقت ہے۔ تو یہ منافقت پورے عالم اسلام پر ہے، اور اس کی نحوست بھی اس پورے عالم اسلام پر ہے۔ بڑی آسانی سے اس نحوست سے نکل سکتے ہیں اگر اپنی اس منافقت کو چھوڑ دیں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اس کو پرائیورٹی نمبر ون بنا دیں۔ ہمارا ملک ہے پاکستان، وہ پیام پاکستان اور فلاں اور پاکستان، اصل پیام پاکستان کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے اللہ کا دین، اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، اور جب ہمیں مل گیا خطہ زمین اور یہاں مسلمان ہی ہیں، تو پھر نظام کس کا ہونا چاہیے؟ انگریز کا، ہندو کا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پتہ نہیں کیسے ہم گوارا کر رہے ہیں اس کو۔ تو وہ نظام قائم کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، نہیں تو آدھا تو گنوا چکے ہیں، اور ہر وقت بحرانوں کی کیفیت میں رہتے ہیں، ہر وقت امریکہ کے دباؤ میں رہتے ہیں، ہر وقت کرائسس کا شکار ہیں، یہ صورت بڑھتے بڑھتے آخری اینڈ اس کا بھی آ سکتا ہے۔ تم قربانی دو اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرنے کے لیے، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، پھر کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ لیکن اللہ کے وفادار، اللہ اور رسول کے وفادار تو بن جاؤ۔ اور وہی بات اقبال نے کہی تھی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، سب کچھ مل جائے گا اگر اللہ کے ساتھ ہم وفاداری، اللہ اور رسول سے وفاداری کا معاملہ کر لیں۔ بحیثیت قوم اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس اصل حقیقت کی طرف ہم پیش قدمی کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔